الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سورة يونس آيات نمبر 90 ارشاد باري تعالى ہوتا ہے وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. اس آیت کریمہ کے ذیل میں آپ کی خدمت میں نکات بیان کیے گئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرعون اور اس کے انجام کو بار بار تکراراً قرآن کریم میں ابھارا ہے اور اس کی طرف بشریت کی رہنمائی اور توجہ دلائی ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے ہمارے لیے ہدایت کے نکات ہیں، بہت سارے نکات ہیں، اور اگر ہم ان نقطوں کو خود ملاحظہ کریں تو عبرت کے نمونے کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں. بلکہ انسان اپنی زندگی میں خود تشخیص دے سکتا ہے کہ اگر اس روش کے ساتھ یہی زندگی فلاں شخص گزار رہا ہے تو اس کا انجام ایسا ہوگا. اگر روش چینج کر لی تو ٹھیک ہے، یعنی انداز زندگی کے اصول چینج کر لیے، الگ بات ہے. کس بنیاد پہ یہ بات کی جا رہی ہے؟ انہی قرآنی ہدایات کے. ہم بھی اپنی طرف پہلے ہم نشاندہی کریں کہ اگر ہم زندگی بسر کریں وہی غافلانہ زندگی جس طرح فرعون اور اس کے لشکروں نے کی، تو جتنے بھی بڑے نسب کے ساتھ آ جائیں، جتنی مقدس سرزمین پر بیٹھ جائیں اور جتنے ہی دینداری کے تمغے لے لیں، ہمارا انجام وہی ہوگا کہ جس طرح فاسقین کا انجام ہوگا. لیکن اگر ہم سیرت موسوی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی سیرت کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں اور وہ خصوصیات اپنے وجود میں جنم دیں کہ جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے، جیسے توکل ہے، ایمان ہے، عبادات ہیں، صبر ہے، اس طرح سے ان خصوصیات کو اپنے وجود میں جنم دیں، تو جس طرح اللہ نے ان ہستیوں کو نجات دی اسی طرح اللہ تعالی ہمیں بھی نجات دے گا. نمبر دو، یہ ساری کی ساری چیزیں معاشرے سے مربوط ہیں، ایک فرد واحد کی بات نہیں ہے. ایک بہت بڑی تحریف جو دین اسلام میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ دین اسلام کو اجتماعی نقطہ نظر سے ہٹانا ہے. مسلمانوں کے اجتماعی، معاشرتی اور سیاسی مسائل، اس سے توجہ ہٹا کے دین کو بند کرنا ہے ایک چھوٹی سی شے میں. یہ در حقیقت آفت آئی ہے کلیسا سے، کلیسا کہ آج سے 400 سال پہلے تک پوری کے پورے دنیا میں، خصوصاً ان عیسائی کرسچن ممالک میں، ان کے دیندار طبقے کی حکومت تھی، یعنی ان کے مسجدوں کی اور عبادت گاہوں کے جو علماء اور پادری حضرات تھے ان کی حکومت تھی، اور اس قدر سخت حکومت تھی کہ اگر پادری ایک بات کہہ دے اور اس کی مخالفت میں کوئی تحقیق آ جائے تو اس بندے کو یا قتل کیا جائے گا یا قید کیا جائے گا. مثل قرآن اور حجت الہی پادری کی بات کو یا اپنے عالم دین کی بات کو وہ قرار دیتے تھے. یہ آئے کب لوگ؟ ویسے تو عیسائیت کو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد خوب دبایا گیا، 200-300 سال تک تو انہوں نے بہت قربانیاں دیں، توحید کے نام پہ انہوں نے قتل و غارت کو برداشت کیا، آگ میں جلنے کو برداشت کیا. جیسے اصحاب کہف، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 200 سال یا 250 سال بعد آئے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ادھر موحدین کو جلایا گیا، تڑپایا گیا. اس مظلومیت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک پہنچتے پہنچتے عیسائیت کا غلبہ ہو گیا، یعنی جس دین کو دبایا معاشرے میں جاتا تھا وہ دین حاکم بن گیا ادھر. اب جب حاکم بنا تو یہاں سے ایک اور نوئے تبدیلی آئی اور ان کے اندر امراض پیدا ہوئے، لہٰذا انہوں نے اپنے دین میں تحریف کی، اپنے دین کو فروخت کیا، اپنے دین کو انہوں نے منحرف راہوں کے اوپر اس کے مطابق ڈھال کے اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دی، اور یہ والا سلسلہ آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ مثلا جیسے ہی پادری آئے تو علم کی زبان بند ہو گئی، اب کوئی نہیں بول سکتا ان کے مقابلے میں۔ اگر کوئی تحقیق کرے گا اور اس کا قول اس دور کے عالم دین، جو دینی عالم دین ہے، اس سے ٹکرائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا۔ سب اموال اسی عالم دین کے پاس آئیں گے۔ یہ عالم دین جرائم میں بھی ملوث ہوتا تھا، یہی جاہلانہ باتیں بھی کیا کرتا تھا، جیسے گلیلیو کے بارے میں معروف ہے، اب حقیقت ہے یا نہیں یہ الگ بات، معروف چیزیں ہیں یہ۔ یہاں تک کہ وہاں پہ اسلام کی علم کی شمع اور علم کا چراغ غرب میں بند ہوا، اور عرب کی سرزمین پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے چراغ جل گیا، اور شیعہ سنی دونوں کتب میں کم ایسی روایات ہیں، بعض موضوعات کے اوپر کم ایسے موضوع ہیں، جتنی کثیر روایات علم کے بارے میں آئی ہیں اتنی کثیر روایات شاید ہی کسی اور موضوع کے بارے میں آئی ہوں۔ جیسے یہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یا یہ کہ ان اللہ یحب بغاۃ العلم، یا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب روایت ہے کہ میں دل چاہتا ہے کہ میں اس قدر اپنے اصحاب اور اپنے شیعوں کو اس قدر سر کے اوپر ضربے لگاؤں کہ وہ غور و فکر کرنا شروع ہو جائیں، یعنی سختی کے ساتھ بھی بٹھا کے علم دینا پڑے تو سکھاؤ۔ علم کو عبادت قرار دیا گیا، عالم کو عابد کے اوپر فضیلت دی گئی تاکہ علم کا چراغ روشن ہو جائے، انہوں نے بند کیا۔ اسی کلیسا کی ساری یہ بدماشی جو تھی یہ ٹوٹ گئی آج سے 400 سال 500 سال پہلے، اب 500 سال ہونے والے ہیں، اور وہاں پہ لوگوں نے احتجاج شروع کیا، کیونکہ لوگ اتنے ڈسے ہوئے تھے، اور 1000 سال سے اوپر ان کی یہ بادشاہت چل رہی تھی کلیسا اور دیندار ان کے علماء کی، کہ جنہوں نے جہالت اور بے بصیرتی، بے شعوری اور طرح طرح کے مالی اقتصادی غبن کیے ہوئے تھے، اس سے عوام الناس بہت تنگ تھی، اس لیے ہر شعبے والا باہر نکل آیا احتجاج کرنے، اور اس احتجاج کے نتیجے میں وہاں پہ انہوں نے کلیسا کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اس کلیسا کے ساتھ کیا جائے، کاملاً خاتمہ کر دیں، کیونکہ اب تو سائنس کا دورہ ہو گیا وہاں پہ، انہوں نے سائنس کو ابھار لیا، کلیسا کو چھوڑ کے بالفاظ دیگر سائنس کو اپنا مذہب بنا لیا، اور ابھی تک وہ مذہب یورپ اور غرب میں چل رہا ہے۔ ان لوگوں کا یقین کا مذہب کیا ہے؟ سائنس ہے، وہ جو کہہ دے مان لیتے ہیں، وہ جس کا انکار کر دے انکار کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دین ہر انسان کا ذاتی مسئلہ ہے، اور دین اس چار دیواری، کلیسا سے چار دیواری سے باہر کسی بھی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گا، اور خصوصی طور پہ سیاسی اور اجتماعی مسائل میں کلیسا کا دخل دینا حرام ہے، ممنوع قرار دے دیا، آج بھی ممنوع ہے۔ کہتے تمہارا کام ہے اللہ اللہ کرو، بس جاؤ بیٹھ کے اللہ اللہ کرو۔ یہ فکر انہوں نے پھیلائی، اور اس فکر کو انہوں نے ابھارا، اس کے اثرات عالم اسلام پہ پڑنا شروع ہو گئے، اور عالم اسلام میں بھی یہ فکر، روشن فکر لوگوں کے ذریعے سے، یہ جو لوگ باہر پڑھنے جایا کرتے تھے، انہوں نے ادارے کھولے، انہوں نے تبلیغات کی، اقتصادی سسٹم بنائے جیسے بینک سسٹم ہیں، تعلیمی سسٹم بنائے جیسے کالج یونیورسٹیز ہیں، سیاسی سسٹم بنائے جیسے ڈیموکریسی ہے، اس طرح کے سسٹم بنا کے معاشرے، اسلامی معاشروں کو یہ ترغیب دلائی کہ دین ہر ایک کا اپنا انفرادی ایک مسئلہ ہے، اس لیے دیندار کو یہ حق نہیں پہنچتا وہ سیاسی کوئی تبصرہ کرے، دیندار کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اجتماعی اور معاشرتی امور میں اپنی کوئی رائے دے، اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے، اس کا کام حلال حرام فتاوی کے درمیان رہنا اور تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کرنا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح دیگر بزرگان شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کی، اور کہا کہ اسے کہتے ہیں سیکولر دین، یہ وہ دین نہیں ہے جو رسول اللہ لے کے آئے، یہ وہ دین نہیں ہے کہ جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچایا، یہ سیکولر دین ہے کہ جس میں سیاسیات اور اجتماعیات نہ ہوں، وہ دین دین نہیں ہے، وہ تو دین کا ایک جنازہ نکال دیا انہوں نے۔ لہذا دین حقیقت میں اس لیے قرآن کی آپ ان آیات کو دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ جمع کے صیغے ہیں، کوئی ہم سے علمی استدلال کرے کہ کہاں سے آپ استدلال کرتے ہیں کہ اجتماعیت ہے؟ یہی ہمارے پاس قال اصحاب موسیٰ، اصحاب موسیٰ کیا دو بندے تھے؟ کون ہے اصحاب موسیٰ؟ فرعون کون ہے؟ فرعون ایک سیاسی حکمران اس دور میں ہے یا نہیں؟ موسیٰ کا فرعون کے ساتھ مبارزے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک دینی رہنما معاشرے میں وہ اپنے پیروں کے ساتھ اس سیاسی طاغوت سے جا کے ٹکرائے گا اور اس کی نجاست اور طاغوتیت اور رس کا خاتمہ کر کے توحید کی طہارت کو وہاں پہ برپا کرے گا۔ لہذا یہاں پہ بھی یہی ایک مسئلہ ہے کہ جب بھی فرعون کا عنوان آتا ہے تو قرآن بار بار اسلامی معاشروں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی معاشروں کو یہ رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ تفکر آج بھی ہمارے ہاں صفوں میں موجود ہے، جس تفکر کی طرف اشارہ کیا ہے یہ آج بھی موجود ہے، حتیٰ کہ یہ چند سال پہلے خود نجف اشرف میں طلاب کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملا، قلیل افراد، بہرحال یہ سوچ دبی بھی موجود ہے یا آشکار موجود ہے۔ یہ سوچ پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی ایک نعمت خصوصی ہیں امت اسلامیہ کے اوپر، ان کے ذریعے سے یہ انحرافی فکر مکتب تشیع، جو مکتب سیاست ہے، مکتب اجتماعی ہے، اس سے یہ ایک انحرافی فکر کا خاتمہ ہوا۔ وہ ان مسائل کے اوپر کیا موقف رکھتے تھے کہ یمن کے مسائل ہیں، عراق کے مسائل ہیں، شام کے مسائل، پاکستان، کشمیر، ان مسائل پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، پڑھائی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، یہ عبادات میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اساتیز نے ہمیں کہا کہ ان چیزوں میں نہ پڑھیں۔ تو میں نے کہا پھر کس چیز میں پڑھیں؟ انہوں نے بس اسی چیز میں، یہ کہاں پہ اپلائی کرنی ہے جا کے؟ جو مرتد کے احکام پڑھ رہے ہو کس کی گردن اڑانی ہے؟ یہ جو ہم اجتماعی طور پہ نماز جمعہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کس کو جمعہ جا کے پڑھانا ہے؟ عیدین کی نمازوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کس سے تعلق اور ربط رکھتا ہے؟ یہ جو کتاب البیع کے عنوان سے اتنے کثیر ہم معاملات پڑھتے ہیں کن دو افراد میں معاملات کرانے ہیں؟ اجتماعی دنیا سے کیسے کر سکتے ہیں؟ کتاب الجہاد نکال دیں، کتاب الامر بالمعروف نکال دیں، نہی عن المنکر نکال دیں۔ لہذا دین اسلام کو کاملاً سر تسلیم خم کرنا چاہیے، نہ کہ چار پانچ ہم ابواب اور چیپٹر مان لیں اور بقیہ سب کا انکار کر دیں۔ دین اسلام دین سیاست ہے اس عنوان سے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مکتب، مکتب حسینی، وہ ہر دور کے یزید کی یزیدی کردار کو آشکار کرنے والا ہے۔ اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بالفرض قیام نہ کرتے تو کیا ہو جاتا؟ کیا حج نہیں ہو رہا تھا؟ تو ہو رہا تھا۔ حج اتنے کثیر تعداد پچھلے سالوں میں کبھی نہیں آئی جتنی اس سال آئی ہوئی تھی۔ کیا اس دور میں کوئی قرآن نہیں پڑھتا تھا؟ حافظ در حافظ موجود تھے۔ کیا اس دور میں کوئی دعائیں نہیں پڑھتا تھا؟ امام حسین علیہ السلام سے محبت کا اظہار نہیں کرتا؟ سب چیزیں تو ہو رہی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام والسلام کے اس قیام اور شہادت کے نتائج کیا نکلے؟ درحقیقت یہی وہ داستان ہے کہ جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور فرعون کے ٹکراؤ کی صورت میں سامنے ہے۔ اس لیے بار بار اللہ سبحانہ وتعالی فرعون کے انجام کی طرف توجہ دلا رہا ہے، جیسے یزید کا انجام ہوا۔ جیسے یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، بہت خوبصورت، کہ کربلا تلوار کے اوپر خون کی فتح کا نام ہے۔ تاریخ میں نہیں ہوا کہ کہیں پہ تلواریں شکست کھا گئیں اور خون فتح حاصل کر گیا ہو۔ کربلا میں خون فتح حاصل کر گیا، جناب علی اصغر فتح حاصل کر گئے، وہ دب گئے۔ اگر ہم ایک فرض کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قیام نہ فرماتے، یزید کے اعمال آشکار ہوتے، پھر تو کہتے یار ٹھیک ہے، ایک بندہ شراب پیتا اس کا اپنا معاملہ ہے، ملک تو صحیح چل رہا ہے نا۔ کیونکہ ملک میں کوئی دہشت گردی ہوتی تھی؟ ملک میں تو کوئی دہشت گردی نہیں تھی اس دور میں۔ اس دور میں تو بلکہ اس قدر آپس میں مذاہب کے درمیان رابطہ تھا کہ یہودی اور عیسائی کو کوئی ڈر ہی نہیں تھا مسلمانوں سے، اس لیے نظریات بھی داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اچھا، کسی عبادت گزار کی عبادت میں خلل پڑتا تھا؟ کوئی نہیں، جس نے عبادت کرنا ہے عبادت کرے، جس نے فسق و فجور انجام لینا ہے فسق و فجور انجام لے، جیسے موجودہ یورپ میں ہے۔ یزید نے کسی کو پکڑ کے قتل تو نہیں کیا، یزید تو صرف ان افراد سے الجھا تھا کہ جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، ورنہ کسی سے بھی نہیں الجھا، کسی ایک فرد سے بھی تاریخ میں نہیں ہے کہ الجھا ہو سوائے ان کے کہ جنہوں نے اس کی بیعت نہیں کی، اور پتہ تھا ایک ہی ذات ہے جس نے بیعت نہیں کرنی، اور وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ لہذا یزید کے دور میں حج بھی ہوتے تھے، یزید عمرے بھی ہو رہے تھے، دعائیں بھی مانگی جاتی تھیں۔ عبداللہ ابن زبیر ہیں، وہ آ کے ڈٹ گیا کہ میں نہیں مانتا، اپنی حکومت قائم کر لی، اس نے چڑھائی کر دی اوپر۔ اگر وہ عبداللہ ابن زبیر شورنا میں چاہتا تو مکہ مدینہ میں داخل ہوتا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قیام کے ذریعے سے تا قیامت آنے والے بشر کے لیے یہ راہ ہموار کر دی کہ اگر یزید کا چہرہ پہچاننا ہے تو کردار سے پہچانا جائے گا، جس میں فرعونی اور یزیدی کردار ہو، حسین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور حسین کے پیروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قیام نہ فرماتے تو یہ سند بات بن جاتی کہ اس سے تو بہتر ترقی کسی نے بھی نہیں کی۔ اچھا ثابت کرو شراب پیتا تھا کہاں، ثابت کرو قتل کرتا تھا، ثابت کرو نعوذ باللہ زنا کرتا تھا، کہاں پہ ہے؟ ثابت کہاں کر پاتے؟ قیام امام حسین علیہ السلام نے شخصیت اس کی آشکار کی اور بتایا کہ جس شخص میں بھی، جس حاکم میں بھی اس طرح کا کردار موجود ہو اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا پیرو ہو، اس کو وہاں پر مبارزہ بلند کرنا چاہیے، مبارزے میں آ جائے، وہ قلبی طور پہ نفرت کرے، تدبیر اختیار کرے، لوگوں کو اس کے خلاف کرے، حقیقت قرآنی و حقیقت سیرت اہل بیت علیہم السلام کو آشکار کرے۔ لہذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ٹکراؤ رہے گا، اور نجات کس کی ہے؟ نجات اسی کی ہے کہ جو حجت خدا کی راہ کے اوپر چلا، اور وہ ڈوب جائے گا کہ جو یزیدی اور فرعونی راہوں کے اوپر چلا۔ اسی لیے قرآن کی آپ آیت پڑھ چکے ہیں، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، فرعون نے اپنی قوم کو خود گمراہ کر دیا، وَمَا هَدَى، ہدایت یافتہ وہ نہیں ہوا ہے۔ بس اسی طرح سے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے بغاوت اور عداوت کی، دشمنی اور بغاوت کرتے ہوئے، ٹھیک قتل ہو گیا، جو قتل ہوا وہ سعادت پا کے اس دنیا سے چلا گیا، جانا تو ہے اس دنیا سے، یا جسم کو کیڑے پڑ جائیں گے تب اس دنیا سے جائے گا، یا راہ الہی میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے لقاء الہی کی سعادت حاصل کرے گا، جائے گا اس دنیا سے۔ لیکن جس نے بھی حق کے ساتھ ٹکراؤ کیا، سرکشی کی، بغاوت کی، کوئی بھی ہو، وہ اس کا انجام وہی ہوگا کہ جو فرعون کا ہے، یعنی ذلت، پستی اور انتہائی حقارت کے ساتھ اس دنیا سے اس کا چلے جانا ہوا۔ یہ ہمارے پاس چند ایک مجموعی طور پہ پیغام تھے قرآن کریم کی سائے سے، کہ اس کا یہاں پر خاتمہ ہو رہا ہے۔ ایک نقطہ رہ گیا جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم کل ملاحظہ کریں گے کہ فرعون کی اس جگہ پر گفتگو، جو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا اور مسلمان ہو گیا، کیوں قبول نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے اس اجتماعی نقطے کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے، کیونکہ جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں، قرآن اجتماعی موقف اپنا پیش، یعنی ایک الہی سیاسی اور اجتماعی موقف جاننا ہو تو کہاں سے لیں، یہ ہمیں آیات اس کا درس دے رہی ہیں اور اس کے بارے میں خبر دے رہی ہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔